لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا مذبذبین بین ذالک، بیچ میں ڈل رہے تھے منافقین، ان کا معاملہ. ومن الناس من یقولو، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخری، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور وہ ہے ہی نہیں ایمان والے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقین کافرین ہیں،
منافق کافر کی قسم ہے، کیونکہ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کلمہ ماننے کا نام ہے، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان جاننے کے بغیر ماننے کا نام ہے. ہمارے آبا و اجداد علماء نہیں تھے، مسلمان تھے. ابو طالب بھی جانتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ، مجھے خوب معلوم ہے محمدی دین سچا ہے. لَوْلَا الْحَذَارُ أَوْ عَارُ مَسَبَّتٍ، اگر خطرہ اور عار نہ ہوتا قوم کے ناراض ہونے کا، لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا، آپ مجھے پا لیتے ہیں کہ میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. لیکن ایمان نہیں لایا، کفر پر مرا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا. ایمان جاننے کے ساتھ ماننے کا نام ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر،
یہ خلاصہ ایمان ہے. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب پر ایمان، یعنی ایمان باللہ،
اور اخروی امور ان کا خلاصہ ایمان بالآخرت. اس میں بالملائک، بالکتب، بالمرسلین، بالوحی سب آ گیا. وما ہم بمومنین، اور یہ نہیں ہیں ایمان والے. اللہ، ایمان لائے نہیں. اللہ اللہ، اس آیت کے ذیل میں خزائن العرفان کے اندر فریق مخالف کے مفسر نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ آیت میں لطیف رمز ہے کہ نبی کو بشر کہنے سے نبی کی صفات نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ کفار کا دستور و ایمان سے دور حرکت ہے. آج کل مبتدین کہتے ہیں کہ ہم نے بشریت کا انکار نہیں کیا، یہ عبارت اس میں پیش کر رہا ہوں کہ انکار کر چکے. وہ تو کہتے ہیں کہ بشر کہنا کفر ہے، اور قرآن میں ہے کہ نبیوں نے کہا ان نحنو الا بشر مثلکم، ہم خالص بشر ہیں تمہارے جیسے. قل انما انا بشر مثلکم، اب پیغمبر فرماتے ہیں انما انا بشر انسا کما تنسون، بخاری کتاب الصلات. ام المومنین عائشہ کہتی ہے کان بشر من البشر، شمائل ترمذی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان محمدا کان بشرا، وفات پر تقریر کی. تو یہ سب کے سب لوگ آپ کے نزدیک پھر کون ہوئے؟ آپ پہلے اپنی شکل علامہ علوسی اور ولی الدین عراقی کے آئینے میں دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ بشر کا منکر لا شک فی کفری ولا عالم فی ذلک خلافا اور حکمنا بکفری. سوال یہ ہے کہ منافق ایسا کیوں کرتا ہے؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، ان کا یہ خیال ہے. وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، یعنی نقصان ان کو پہنچے گا نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا، نقصان میں ڈالا. وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ، طالبان روانو، ایک بڑے وہ نے خزے ہوگا تھا اگر وہ ناستا ہوا، طالب عربی خپلا سٹارٹ کولا، وہ حمار گلے سنگ ہے آگے ورتے بچے زخو غریب فقیر ہے، ماں حمار گل بیاستا موری یا بدنی آئی زخو جیسا پکیرے ماتا ہے مار گلے سو کوئی دیش پمنڈا روانو شبیانے کے ہاں یہ ہمار گلے سنگ ہے ترور نوی ہمار گلے خود نشم کے زخوڑے را فکیرے ہیں ماں آب استا موری یا بدن لی آئی وما یخدون اللہ وما یشورو اسی کا نقصان خود اسی کو پہنچ جائے.
یخادعون اللہ, یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. خادع یخادع بائی مفعلہ ہے, لیکن فصول اکبری میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پر تجرید ہو جاتی ہے, یعنی طرفین مراد نہیں ہے, طرف واحد کا غلظ بیان کرنا ہے. فصول اکبری صرف خاصیات کے لیے بہترین کتاب ہے, خاصیات جو اس میں ہیں دنیا کی کسی صرف میں نہیں. فصول اکبری, فصول اکبری کی تقریباً 18 شروع لکھی گئی ہے.
وما یخدعون, اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے, الا انفسهم, مگر اپنے آپ کو, کیونکہ دھوکہ دہی کا وبال ان پر پڑے گا. وما یشعرون, اور یہ جانتے تک نہیں ہے.
شعور اس فہم کو کہتے ہیں جو حیوان کو حاصل ہو.
ایک گائے مالک کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے, جب مالک گھاس اٹھاتا ہے تو وہ قریب آتی ہے, جب ڈنڈے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھاگتی ہے.
وہ ہماری بلی آئے نا, جب کھانا ہم کھاتے اندر آ جاتی ہے تو میں گھنٹی بجاتا ہوں کہ کوئی آئے نا, تو فوراً بھاگتی ہے کہ اب جب باہر سے آئے گا نا تو ہم کو مارے گا. اتنا شعور اللہ نے دیا ہے. اللہ اکبر.
دفتر میں سویا ہوا تھا, بہت وقت کی بات ہے, تو اچانک رات کو بارش شروع ہوئی, تو میں باہر آیا, میں نے کہا دیکھوں کہیں کوئی کتاب میں تھا, اب طالب کی نہ رہی ہو. تو ایک بلی باہر کھڑی ہے. میں نے کہا کہاں سے آئی؟ تو میرے آ گیا, میں نے کہا چل, میں سمجھ گیا کوئی مسئلہ ہے. اس نے باورچی خانے کی طرف بچے دیے تھے اور بارش شروع ہو گئے, بچے بھیگ رہے تھے. اب دفتر سیدھی آ گئی. یا خدا ہے. خیر, میں نے کہا ٹھہرو. میں نے وہ خالی بوری ڈھونڈی, ایک کریٹ ڈھونڈا, اس میں ڈالا اور بوری اس کے اندر رکھی, بچے اٹھا کے اس میں اور صحیح جگہ پہ لے گئے. میں نے کہا آپ رات یہاں گزارو, صبح پہ دیکھیں گے. اب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے دفتر جا رہی ہے. میں جب واپس روانہ ہوا 3:30 بجے, تو مجھے چھوڑنے دفتر آ رہی. تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ بچے تیرے تھے یا کسی اور کے, تو مجھے مغالطے میں ڈال دیا, پھر دوڑی. اب تھوڑی دیر بعد جب میں آ کے دیکھا تو بچوں کو دودھ پلا رہی اندر بیٹھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو شعور دیا ہے کہ وہ اپنے آقا, اپنے محسن کے ساتھ برتاؤ کرتے اور طرح کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ منافق اتنے بدنصیب ہے کہ ان کو وہ فہم بھی نہیں جو ایک حیوان کو حاصل ہے, کیونکہ حیوان اپنے مالک کو جانتا ہے نا. اگر منافق اپنے مالک اللہ کو جانتا تو دھوکہ دہی نہ کرتا. یہ مطلب ہوا. اولئک کل انعام, یہ مویشیوں سے بھی زیادہ بدتر. بل ہم اضل. فی قلوبہم مرض, وہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماریاں بہت ہو سکتی ہے, لیکن سب سے خطرناک بیماری وہ دل کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اور جو دل کے مریض ہے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. کیونکہ الا ان فی البدن مضغۃ, جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں, بخاری جلد ثانی نعمان بن بشیر کی حدیث, اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک ہو, اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم کام چھوڑ دے. الا وہی القلب, یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں. جسم سنوبری, علماء دل کی تعریف کرتے ہیں, سنوبری شکل کا ایک ٹکڑا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر 55,000 مرتبہ وہ سانس لیتا ہے, اور 24 گھنٹے کے اندر وہ کتنے ٹن خون کا وزن اٹھاتا ہے. دل کا حال ایک شخص نے لکھا ہے, بہت بڑی جلد لکھی ہے اس پر, کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے. جب وہ مریض پڑ جائے, بادشاہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو رعایا اور سلطنت خطرے میں پڑ جاتی ہے. رعایا اعضا ہے اور سلطنت زندگی ہے, وہ خطرے میں پڑ گئی. فی قلوبہم مرض, ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے. مرض کفر, فی قلوبہم مرض, یعنی مرض و نفاق ہے.
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا،
ان کے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
بسبب ان کے جھوٹ بول لیں گے. مرض، طبیب جب مرض دیکھتا ہے تو وہ تین امور پر کلام کرتا ہے. ایک حکیم حاذق اور طبیب جب مریض کا مرض معلوم کرتا ہے تو وہ تین امور پکڑتا ہے. اول ہے تشخیص. تشخیص، مرض کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گرم تھا اور اچانک ٹھنڈا پانی پی لیا، آنتڑیاں گرم سرد ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے زور زور سے کھانسی آئی اور پھیپھڑے میں ورم ہو گیا ہے، اور پھیپھڑے کے ورم سے خون کی سپلائی ٹھیک نہیں ہے، دل کمزور ہو گیا ہے.
طبیب و حکیم،
اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کو وحی فرماتے تھے اس طرح ان کو الہام فرماتے ہیں، اور ایسے کمالات کہ میں اس پر کلام کروں درس رہ جائے. سبحان اللہ. حکیم لقمان کی خدمت، حکیم اجمل خان کی خدمت میں ایک شخص آیا. حکیم صاحب نے دو تین دفعہ دوا دی اور پھر کہا کہ آپ جو چاہے کھائے اور آپ کا بچنا مشکل ہے. وہ بڑا گھبرا گیا کہ حکیم اجمل خان نے مجھے جواب دے دیا میں کہاں رہوں گا، ساری جائیداد بیچ کے اور بیوی بچوں کو ساتھ کر کے کہا چلے سوات کی فضا اچھی ہے، وہاں وقت گزارتے ہیں، میں مر جاؤں تو پھر آپ لوگ واپس آ جائیں. سوات جا کر کسی جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں خوبصورت خربوزے لگے ہوئے تھے، وہ علاقہ بہت میٹھا اور خوشبودار ہے، وہاں کا پھل بھی نہایت لذیذ ہے، پانی زور اور ہے، مؤثر پانی. اس نے ایک خربوزہ اس میں سے توڑا اور کھایا، کچھ دیر بعد اس کو پسینے آئے اور جسم سے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے گر گئے. وہ واپس گیا اور ایک اور خربوزہ وہاں اسی بیلی سے توڑا اور وہ بھی کھا لیا. وہاں کے لوگ مہمان کو یا کوئی کھائے اس کچھ نہیں کہا جائے، خوش ہوتے ہیں، اتنے اخلاق اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے ان پسماندہ مسلمانوں کو عطا فرمائے. دو تین دن جب گزر گئے، چار، تو اس کو محسوس ہوا کہ بیماری ختم ہو گئی. یہ بڑا حیران ہے کہ حکیم اجمل خان نے مجھے مرنے کی خوشخبری دی ہے اور یہاں تو میں ٹھیک ہو گیا، واپس ہندوستان گیا اور دہلی جا کے حکیم اجمل خان سے کہا کہ حضرت صاحب آپ اتنے حاذق حکیم ہیں اور آپ نے مجھے ایسی بات کہی اور میں ٹھیک ہو گیا. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا سوات. کہا کیا کھایا؟ خربوزہ. کہاں سے خریدا؟ کہا ایک کھیتی میں لگا ہوا تھا وہیں سے بیلی سے. تو کہا ٹھیک بیٹھ جا. اب جتنے لوگ حکیم اجمل خان کے مطب پہ آ رہے ہیں ان سب کو 15 دن کی دوا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں 15 دن بعد ملوں گا، 15 دن میں کہیں جا رہا ہوں، میرا کام ہے. جب سب بیمار سے فارغ ہوا تو اس شخص کو کہا کہ چلے. کہا کہاں؟ کہا سوات کے اس علاقے میں جہاں آپ نے خربوزہ کھایا. پہنچ گئے ہی وہاں 3-4 دن میں. اس نے بتایا کہ یہاں سے میں گزر رہا تھا، یہ خربوزوں کا باغ ہے اور اس بیلی میں خربوزے تھے، وہ میں نے کھائے. حکیم اجمل خان نے زمین کے کسان کو طلب کیا، کہا اس بیلی کو ہمیں نیچے دیکھنا ہے، اجازت ہے؟ ان کا سر آنکھوں پر. وہ فوراً گیا، کرپا لے آیا، رمبے راڑو، اور اس کو نیچے سے کاٹا اور پھر کہا کھودے. جب نیچے کھودا، ایک بالش دو کے بعد ایک گھونسلہ نکلا اور اس سے بچھو ایسے ایسے دوڑنے لگے. حکیم اجمل خان نے بغل سے کتاب نکالی، اس کو کہا بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو نسخہ دکھاتا. حکیم اجمل خان طب کی کتاب میں نسخہ پڑھنے لگے کہ ایسے مرض میں ایک ایسا شربت چاہیے کہ جس کے اندر زہر کے اندر پودا اگا ہو، سانپ یا بچھو کا زہر میں، اور اس پھل پر زہر کا اثر نہ ہو. اگر یہ شخص اس مرض میں یہ کھائے تو یہ بچ جائے گا. تو حکیم اجمل خان نے کہا میں تیرے علاج سے غافل نہیں تھا، مگر میں کہاں سے آپ کو ایسا پودا دلواتا اور پھل؟ پوری دنیا میں کہیں اللہ نے آپ کو شفا دینی تھی، آپ کو دہلی سے سواد بھیج دیا اور اس زمین و کھیتی پہ لے آیا جس جگہ اللہ نے آپ کی شفا رکھی تھی. ان المقادیر اذا صعدت الحقت العاجز بالقادر.
یہ سب مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو مریض کے مرض پر جب طبیب تبصرہ کرتا ہے تو تین امور پر اول تشخیص کرتا ہے کہ مرض معلوم ہو جائے, اور پھر مرض کے وجوہات, اور پھر ان سے پیدا ہونے والے خطرات. یہ سب تشخیص ہے. جب تشخیص مکمل ہو جائے تو پھر تجویز کرتا ہے.
کیا کرتا ہے؟ تجویز, علاج تجویز کرتا ہے کہ آپ یہ چیز کھائے اور یہ نہ کھائے.
جتنے ادویہ وہ بتاتے ہیں وہ تجویز میں آ رہی ہے. اور آخری چیز پہ تحمیہ ہے, تحمیہ پرہیز, حمیہ. تشخیص, تجویز اور آخری مرحلہ تحمیہ. ان تین امور میں جب طبیب کامیاب ہو جائے تو مریض کو اللہ شفا دے دیتا ہے. ان میں مرض ہے کس چیز کا؟ نفاق کا. کیوں؟ یہ دھوکہ باز ہے, دنیا کو ترجیح دیتے دین پر. اب وجوہات, انجام کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا. اور کیفیت کیا ہے؟ ولہم عذاب علی بما کانوا یکذبون. یہ جو یکذبون ہے یہی سبب بنا ہے مرض کے امتداد کا. بما یکذب کانوا یکذبون, یہ جھوٹ بولتے تھے وہ. کفار کے لیے کہاں عذاب عظیم, جیسے پھانسی کرنا, جیسے گولی مارنا, یہ عذاب عظیم ہے. لیکن عذاب علیم کے معنی دردناک عذاب. آج کان کاٹو, دو دن بعد ہاتھ کاٹو, تین دن بعد پنڈلی کاٹو, اور درد اور الم پہنچا کے پریشان کر کے ختم کرنا, اس کو علیم کہتے ہیں. ایک عذاب مہین ہے کہ ایک شخص کو کمرے کے بجائے میدان میں سزا دو کہ دنیا دیکھ لے, سو رسوا ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو ملکوں میں. سب سے بڑا فسادی منافق بےمان ہوتا ہے, کیونکہ مسلمان بھی اس سے خطرے میں ہوتے ہیں اور کفار بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے.
احادیث میں فرمایا شر الناس ذلوجہ ہے, یہ دو چہروں والا بڑا بےمان ہے. اس قوم کو یہ خبر, یہاں سے بات لے لی اس کو پہنچا دی, اس سے لے لی مجھے پہنچا دی, یہی اس کا کام ہے.
ذلوج ہے, یہ فساد کرتا ہے, سب لوگوں کو شک شبے میں ڈالا ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. اس میں حدیث میں فرمایا آیت المنافق سلاس, اذا حدث کذب یکذب, باتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور امانت رکھتے ہو تو خیانت کرتا ہے. اور چوتھی بھی آئی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب لڑتا ہے تو گلم گلوچ پہ اتر آتا ہے.
اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد مت کرو زمین میں ملکوں میں, قالوا, کہتے ہیں انما نحن مسلحون, بے شک ہم ہی تو خیر خواہ ہیں. عوام تو اصلاح کرتے ہیں, مسلمانوں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور کفار کو بھی خوش رکھتے ہیں.
الا یاد رکھو انہم ہم المفسدون, یہی بڑے فسادی ہے. ولکن لا یشعرون, لیکن یہ جانتے تک نہیں, نہ مسلمانوں کے نہ کافروں کے, نہ ادھر نہ ادھر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, علاج کیا ہوگا, دوا کیا تجویز ہو رہی ہے, اب وہ شروع ہو گیا. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے ایمان لائے ہیں یہ لوگ. الناس میں الف لام احد کے لیے ہے, یعنی پیغمبر کے صحابہ.
ابو بکر، عمر، عثمان و علی، خدیجہ و زید ابن عارصہ، علی المرتضی، صحابہ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے یہ لوگ، صحابہ کا ایمان معیار ہے، جس ظالم نے لکھا اپنے منشور میں صحابہ معیار حق نہیں ہے وہ کذاب ہے، وہ اس امت کا دشمن ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار ہے، حق کا تو ہے ہی ہے۔ قالو، یہ منافق کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہا، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف۔ سفہا جمع ہے سفی کی، سفی بے وقوف، جیسے فقہا جمع ہے فقی کی، دانش مند، حد درجے لائق اور قابل قدر اور عاقل فقی ہوتا ہے، اور حد درجے نالائق اور بے عقل سفی ہوتا ہے۔ تو جو فقہا فقہا کے نہیں ہیں وہ سفہا ہے، الا انہم السفہا۔ ابو حنیفہ اور شافعی کی تقلید ناجائز ہے، اور نواب صدیق حسن خان قنوجی کی، اور شوکانی زیدی کی، اور شمس الحق عظیم آبادی کی، اور میاں نذیر حسین دہلوی کی تقلید جائز ہے۔ اَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، وہ نہ حق کو مانتے اور حق کو نہیں مانتے۔ توبہ توبہ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، صحابہ کا ایمان معتبر ہے، معیار ہے۔ قالو، کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن سفہا، جیسے ایمان لا چکے ہیں، یہ کما کل، کیوں؟ صحابہ کرام تو ایمان میں پختہ تھے، انہوں نے عزیز و اقارب، علاقہ، شہر، مکہ، کعبہ سب کو چھوڑ دیا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عشق و محبت لی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع صادق جب نصیب ہوا، دونوں جہان نصیب ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کو اور طلباء کو اگر کوئی بری نسبت کر لے تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، یہ نسبت صحابہ کی طرف بھی ہوئی، مگر آپ کا جواب اللہ دے گا، آپ کی طرف سے دفاع اللہ کرے گا، آپ اپنے اخلاق شیرین و جمیل رکھیں۔ اللہ اکبر، بہت زمانوں کی بات ہے، مناسب تو نہیں ہے لیکن چلو خیر۔ مہمان کو چھوڑنے کے لیے موتی محل گیا، کوئی مولوی آئے تو اس کو چھوڑنے، جب میں جا رہا تھا تو لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے نے لڑکوں کو کہا کیا چیز جا رہی، ایسے ایسے مذاق لڑکے کرتے رہتے ہیں، ہم بھی لڑکے تھے لیکن مولوی تھے۔ میں نے مہمان کو گاڑی میں بٹھایا، جب گاڑی روانہ ہو گئی تو آیا اس کی طرف، لڑکوں نے اس کو کہا کہ مولانا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کھیل چھوڑتے ہوئے گلی میں دوڑنے لگا اور گھر میں گھس گیا، تو میں اس کے گھر پر آیا، دروازے پر میں نے دستک دی، اس کی والدہ آئی، حضرت خیریت ہے، میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، اس نے کہا، میں نے کہا یہ کب پیدا ہوا ہے، کہ فلاں سن میں، میں نے کہا یہ تین طلاق جو آپ کو خاون دے چکا تھا اس کے بعد حلالہ ہوا تھا، کہنے لگی نہیں، تو میں نے کہا اس حرامی کو کہو کہ یہ حلالی نہیں ہے، باپ سے پیدا نہیں ہے، اس لیے یہ نطف حرام ہمیشہ علماء کی بے احترامی کرتا ہے۔ میں نے کہا غلط کہتا ہوں، کہنے لگی صحیح کہتا ہے، میں نے کہا آپ بلاؤ اس کو، کہتی وہ تو ڈر رہا ہے، میں نے کہا آپ تو نہیں ڈر رہی ہے، آپ اس کو اطلاع دیں گے۔ جمعہ میں بیان کر رہا تھا، یہاں بیٹھا ہوا تھا، آج کل بڑا افسر ہے، بڑا مسٹنڈا ہے، میں نے کہا تین طلاق کے بعد جو بھی بغیر حلالے کے پیدا ہوئے وہ نسب قیامت تک حرام ہوگا، اور حرام النسل لوگ ہمیشہ شاعر دین کی بے حرمتی کرے۔ عکس بھی سنو، لاہور میں میرا ایک بھائی رہتا تھا شیخوپورہ میں، بعد میں وہ وفات پا گیا، کبھی کبھی کراچی آتے وقت میں اس سے ملنے چلے جاتا تھا، جہانگیرے سے لاہور بس میں بھائی کے ساتھ ایک دو دن گزار کے پھر کسی گاڑی کو پکڑ کے اور کراچی، اس زمانے میں یہ شالیمار اور یہ گاڑی ہے وانی ہے، 10 گھنٹے اور 16 گھنٹے میں چلنے والی یہ چلی تھی، تو میں اور میرے بھائی لاجبر خان مرحوم ہم دونوں لاہور اسٹیشن آئے، رش تھا بہت زیادہ اور گاڑی کچاکچ بھری ہوئی، ہر طرح ہم نے کوشش کی لیکن کوئی ٹکٹ نہیں ملا۔ سامنے بڑے بڑے بالوں والے وہ ہیپی فلموں کے ایکٹر، فلموں کے ایکٹر جو کہلاتے ہیں، ان کا ایک گروپ سامنے کھڑا تھا، میری طرف دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک، تو جب میں وہاں سے ہٹ گیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اور اس نے وہ ٹکٹ والے کو ٹکٹ دے دیا کہ حضرت کو یہ دے دینا، میں نہیں جاتا ہوں، ان کو آپ ٹکٹ دے دیں۔ خیر میرے پیچھے وہ ٹکٹ والا اٹھ کے باہر آیا، رش تھا بہت، مجھے کہا آپ کو لیے ایک ٹکٹ آیا ہے، میں نے کہاں سے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا نام نہ لینا، میں نے کہا نہیں میں نہیں لیتا جب تک پتہ نہ ہو کس نے دیا ہے۔ کہنے لگا کہ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں نا جن کا لباس وباس ٹھیک نہیں ہے، ان میں سے ایک نے دیا ہے، میں نے کہا میں نہیں لیتا۔ تو اس نے اس کو جا کے ٹکٹ دینا شروع لگا کہ بھائی وہ نہیں لے رہا ہے، تو چیخ چیخ کے رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا اور اسٹیشن میں گر گیا بالکل، اور دنیا جم ہو گئی، گاڑی چلنا ختم ہو گیا کہ بھائی کوئی مر رہا ہے، میں بھی حیران، بھائی مجھے کہتے یہ کون ہے، میں نے کہا ہمارا کیا کام ہے، ہر کام جاننا، بس جاؤ یہاں سے۔ اس کا نام تھا رحیم زادہ، شروع میں یہاں اولا پڑھتا تھا اور یہ بنگالی اور یہاں بنگالی پاڑے میں فلم لگائی تھی، تو وہ کہیں جاتا ہوگا، اس زمانے میں وہ سخت ہاتھ چلتا تھا اور لاٹھیاں ٹوٹتی تھی لبا پہ، وہ پٹ پٹا کے یہاں سے ہٹا دیا گیا اور پھر پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہی چیز بن گیا۔ لیکن چونکہ چند دن طلباء میں گزارے تھے نا تو دل میں عزت تھی۔ نسب اور نسل بھی کوئی چیز ہے، چند دن مدرسے میں رہا تھا تو دل میں ابھی تک وہ علماء کی عزت موجود تھی کہ بھائی ہمارے محترم صاحب، میں وہاں چند دن گزار چکا ہوں، لہذا یہ ٹکٹ ان کو دے۔ وہ کہا میرا نام نہ لے ورنہ بالکل نہیں لیں گے۔ اللہ، تو منافق بد باطن ہے، اس لیے اس سے یہ قبیح افعال صادر ہو رہے تھے کہ صحابہ جیسی مقدس جماعت کو اس طرح یاد کرتے تھے۔ اور یہ ایک عنوان ہے کتاب اللہ اور سنت کا، اس عنوان کا نام ہے الاتہام علی عباد اللہ الاخیار، اتہام علی المصطفین الاخیار، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو داغدار کرنا، ان پر الزامات لگانا۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک ظالم نے کتاب لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، اتہام ایک برگزیدہ امام پر۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نکاح صحیح نہیں تھا۔ یہاں آئے غیر مقلد، میں نے جو اس کو صحیح کیا ہے انشاءاللہ نسل اس کی یاد رکھے گی۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی درس دے رہے تھے، اس دوران ایک پرچی آئی اور اسی قسم کا سوال تھا، حضرت شیخ الاسلام نے ہنس کے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہے اور اتفاق سے میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح باتیں کر کے تاکہ ان کے مقاصد متاثر ہو جائے۔ اور پہلی جماعت نیکوں کی اور صالحین کی انبیاء کے بعد صحابہ کی ہے، اس لیے ان کی شان میں اور ان کے اخلاص اور اتباع کامل میں ایسا بلیم اور ایسے تہمت لگائی کہ ہم الصفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں گے جیسے یہ کم عقل لوگ لائے، ہم تو ایسا ایمان لائیں گے کہ جس سے انگریز ناراض نہ ہو۔ آج کل لوگ اس اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے، ابھی سنا ہے کچھ مولوی گئے ہیں ناروے اور انہوں نے وہاں دستخط کیے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کو حق کہتے ہیں،
اور اس میں مرزائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق ہے یہ کلمہ کفر ہے.
اپنے حدود میں لوگ رہیں تو عزت رہے گی. اور آج تک مبتدے جہاد ہند اور آزادی ہندوستان کے جرم کی سزا میں ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کے عقیدے کفر کے ہیں اور اعمال میں شرک و بدعت موجود ہے.
الا یاد رکھو انہم ہم السفہا، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہے، صحابہ کو غلط کہنے والے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ پر طعن کرنا، خواہ وہ رافضی ہو یا کوئی مودودی ہو، انہم السفہا یہی بدترین احمقان کائنات. ولیکن لا یعلمون، جی بڑی کتابیں لکھی، قرآن کہتے ہیں لا یعلمون، اور تفسیر لکھی ہے وہ قرآن کہتے ہیں لا یعلمون، کچھ نہیں جانتے. وہ اس نے خلافت و ملوکیت نہیں لکھی جس میں لکھے معاویہ کی پہلی بدعت، دوسری بدعت، تیسری بدعت، چوتھی بدعت، پانچویں بدعت، اور اس میں نہیں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی پالیسیاں غلط تھی اور معاویہ نے ظلم کیا اور دین کی بنیادیں کاٹی ہے اور اس نے اسلام میں بے دینی پھیلائی ہے. اپنے مقام پر میں صفات لکھاؤں گا انشاءاللہ،
اپنے مقام پر.
آج اسی جماعت کے لوگ ان کے جلسوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کیا انہوں نے توبہ نامہ شائع کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان ناکار عقائد سے برت کا اعلان کیا ہے؟ وقتی سیاست اور وقتی داؤ پیچ سے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، یہ سخت خطرہ ہے. یہ سمجھنا کہ چونکہ میں ہوں اس لیے کچھ نہیں ہوں گا، غلط فہمی ہے اپنے بارے میں، غلط فہمی ہے سخت. اور جو لوگ سیاست میں اس طرح کی چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں وہ خود عقائد اسلامیہ پر غور کر لیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، نقصان کا شدید خطرہ ہے. یہ تو صریح ہے کہ انہی کی تبلیغ ہو رہی ہے اور انہی کے نظریات وہاں جلسوں میں پھیل رہے ہیں. الحمدللہ مجھے ہوائی جہاز سمیت وفد کے وفد آئے یہاں، میں نے کہا میں اپنے ضمیر اور مسلک کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے جہانگیرہ جانا تھا، کام ہے میرا، لیکن میں نے ملتوی کیا کہ نہ میں کس منہ تفسیر میں طلباء کو کہوں گا کہ یہ جماعت غلط ہے اور ان کے بانی نے یہ حرکتیں کی. وہ تو کہیں آپ خود اعلی کار. نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملی ہے نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، قالو کہنے لگے انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہا جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ. صحابہ کو کہا جواب، الا یاد رکھو انہم، بے شک صحابہ کو ایسا کہنے والے، ہم السفہا یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں. صحابہ کو سودخور کہنے والے اور پیغمبروں کو بری سوسائٹی سے متاثر کہنے والے اور پیغمبروں کو مسولینی اور ڈکٹیٹروں کے ساتھ تشبیہ دینے والے اور صحابہ کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیویاں تبدیل کرتے تھے. تفہیمات جلد 2 صفحہ 147، یہ گز ہوئے میدان باللفظ. اور انبیاء کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے، ان سے مذہبی اتفاق کیسے ہو سکتا ہے تا وقت یہ کہ وہ ان خرافات سے توبہ نہ کرے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں، آپ خامخواہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، بس آپ ہی لگے ہوئے، ہم تو آپ کے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ،
اور جب سرغنہ مر گیا بدعتوں کا تو وہ شخص جنازے کے ساتھ اتنا رو رہا تھا کہ لوگوں نے کہا نورانی کے بیٹے بھی اتنے نہیں روئے جتنے یہ روتا تھا. اس کا باپ دیوبند کا پڑا ہوا, اس کے دو بھائی عبد القدوس و عبد الصبو دیوبند کے فاضل, یہ اپنے بزرگوں کے سر پر ہو چہرے پر سیاست کی وجہ سے مٹی ڈالنے والے. بہت وقت کی بات ہے, جب مولانا مودودی فوت ہو گئے تو کراچی کے بعد ذمہ دار بنوری ٹاؤن آئے اور انہوں نے حضرت مولانا مفتی ولی حسن سے کہا کہ ہم تو آپ کے ہیں, ہم تو علمن عملن دیوبندی ہے, اب آپ جو چاہے کہیں ہم تو جواب بھی نہیں دے سکتے. حالانکہ جوابات سب ہو چکے ہیں, دبا دب جوابات آ رہا ہے, پوری پوری جلدیں لکھی گئی. مولانا مودودی پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ اور محاسبہ سب ہوا ہے. شیخ الاسلام مولانا مدنی تک کو سیاسی مولوی کہا گیا ہے اور ان کے علم کے رسوخ کا انکار کیا گیا ہے. خیر, ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک تھے اور حسن ظن رکھتے تھے. فرمایا بد مودودی صاحب نے کہا اور چلے گئے, اب کیا قیامت تک جو ہے نا وہ رگڑائیاں دیتے رہیں گے, ختم کرو قصہ. وقت بہت نازک آیا ہوا ہے اور بہت یہ لوگ جب کوئی کرتے ہیں نا تو یہ حوالہ ہوتا ہے, وقت بڑا نازک ہے, وقت بڑا خراب ہے, اختلافات اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے بھی کہا اختلافات اچھی چیز نہیں ہے اور ہم بھی جو ہے نا شامل ہو رہا ہے. ٹھیک, سب بیٹھ گئے اور بڑے خوش, دفتر بھرا ہوا ہے بنوری ڈاؤن کا. اتنے میں اپنے زمانے کے اورنگزیب بادشاہ فقیہ النفس ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب تشریف لائے, جو علمی تسلب میں اور استقامت علی الحق میں ایک مثالی انسان. پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت شروع ہو گئے, وہ تو مر گئے جنہوں نے ایسی باتیں لکھی تھی. اب تو جماعت ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں اور کم از کم بدعتیوں کی طرح ہمارے بزرگوں کو برا تو نہیں کہتے, اس لیے اگر ہم ان کو قریب کر لے تو اچھا ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کوئی بات سنیں, وہ آپ کے بڑوں کو برا نہیں کہتے, اس طرح بروں کو بھی برا نہیں کہتے. ان کے ہاں فکر کی آزادی ہے, فکر کی آزادی کہ جس نے جو کیا سو کیا ہے. خود مودودی صاحب کی تحریر موجود ہے کہ میں لاہوری مرزائیوں کو نہ مسلمان سمجھتا ہوں نہ کافر, یہ معتزلہ کے خیالات. اور اگر پاکستان میں جماعت کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو فقہ حنفی نافذ ہوگا, اس لیے نہیں کہ وہ حق ہے یہ دیکھے, بلکہ اس لیے کہ اکثریت احناف کی ہے. یعنی اگر اکثریت کہیں مرزائیوں کی ہو تو پھر مرزائیت نافذ ہو جائے گی. اور میں نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ متقی تھے یا فاسق فاجر تھے. یہ تقسیم ہو جائے گی, آپ میں پمفلٹ پوری بٹے گی یہاں کی انشاءاللہ. اس غیرتی انسان کا پمفلٹ یہاں بٹتا ہے کہ جو والی سوات کے گھر پر گیا تھا ہمارے مخدوم مولانا شیر علی شاہ کو لے کے اور کتابوں کا بستہ ہاتھ میں, جب اس کو پتہ چلا کہ والی سوات بہت گہرا ہے اس جماعت کے ساتھ, اور جب وہاں جا کے کہا کہ میں ڈکی سے آیا ہوں, میرا نام عزیز الرحمان ہے. اچھا آپ ابھی تک زندہ ہیں, آپ کا تو چمڑا اترنا چاہیے, آپ حضرت کے بارے میں اور ہماری جماعت کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. مولانا نے کہا آپ والی سوات ہے, بادشاہ ہے, آرام سے رہے, میں آپ کے گھر پر آیا ہوں. پہلے تو آپ کو ہدایت کرنی ہے, اگر وہ نہ ملی تو میں نے خون بخشا ہے, لیکن مجھے ٹائم دو, 20 منٹ تک میں بات کروں گا, آپ چپ رہے. آج دو باتوں میں سے ایک ہوگی, آج یا تو آپ توبہ کریں گے یا میں یہاں شہید ہوں گا. میں آپ کے گھر پر آیا ہوں, آپ نے مجھے پولیس بھیج کر نہیں بلایا. والی صاحب نے کہا میں 2-3 علماء کو بلا تو, کہا 10 علماء کو بلاؤ. آئے مولوی, بیٹھ گئے جنا کیپ والے, مودودی نہ کھا جنا کیپ, شیخ الحدیث کھلا ادا سے شیخ الحدیث چلا, ہاں مسخشی ٹول. مولانا شروع شو دلائل و براہین جلد اور صفوں پر صفحہ پیش کرتے گئے, جب 15 منٹ گزر گئے والی نے کہا بس, اور تھر تھر آنسو سے رونے لگے. جب 20 منٹ پورے ہو گئے تو والی صاحب نے کہا اللہ نے فرشتہ میرے گھر بھیجا ہے مجھے دین سمجھانے کے لیے, میں ممنون ہوں, شکر گزار ہوں آپ کا, آج کے بعد انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی.
اور آپ دیکھیں یہی شخص اس وقت پروفیسر تھا سوات کالج میں، پہلا کام جو والی نے کیا اس کو باہر نکالا ہے، اور جب تک والی زندہ تھا اس کا داخلہ سوات پر بند. اور جب ہمارے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے، میرے تو قریبی ہے کیونکہ ان کی والدہ جہانگیرے کی ہے، ان کی گھر والی جہانگیرے کی ہے، والدہ استاذ گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب کی بہن تھی، اور اہلیہ ان کی حضرت کی صاحبزادی، اور یہ پلا بڑا جہانگیرے میں، نام شیخ الاسلام حضرت مدنی کا رکھا گیا. ان کے والد عاشق زار تھے، اپنے دو بیٹے مولانا عبدالصبو اور عبدالقدوس کو دیوبند سے فاضل کرائے. لیکن روئے زمین کا وہ پہلا شخص، علم و عمل کا پیکر، وقت کا امام خدا، وہ مولانا حسین احمد مدنی تھے جس نے مولانا مودودی کو اور ان کی جماعت کو غلط کہا. ایمان و عمل کے نام سے رسالہ حضرت کا لکھا ہوا موجود. جب یہاں تشریف لائے تو میں نے گزارش کی کہ آپ علماء سے مل رہے ہیں اور یکسانیت و اتحاد چاہتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، اور اس میں آپ کی جماعت کے بانی کے عبارات اس سے برحق کا اعلان کرے. یہ کیسٹ موجود ہے، طلباء کو بٹنا چاہیے. اس پر اس نے جو کچھ کہا میں اظہار حق کر چکا ہوں، اور قیامت کے دن بحضور خدا میں کہوں گا کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے گھر جب اس جماعت کا امیر آیا تو میں نے اس کو آگاہ کیا ہے، اپنے علم کے اظہار کے لیے نہیں، حق کی حمایت کے لیے. میرے دل میں اس کی عزت و آبرو ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، مگر پرنالہ اتے اوسی، بات وہیں رہے گی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں. آہ، دیوبندیوں کے مدرسے میں جا کے ماشاءاللہ خوب، ہمارے لوگ تو بہت شریف ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، کہتے ہیں چلو جب آ گئے تو خیر ہی لے کے جائیں گے. مولانا بھی اس خیال سے گئے ہوں گے کہ چلو میرے ذریعے کچھ خیر ہی پھیل جائے گی. وہ تو اپنا نظریہ پیش کریں گے، کوئی ان کا نظریہ تھوڑا ہی مان رہا ہے، مگر وہ کس طرح شکار کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ عقدہ ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں مخالف کے بارے میں زبان سخت ہے تیری، میں پوچھتا ہوں یہ قرآن کو کیا کہے گا؟ اور جب وہ اکیلے ہو جاتے اپنے شیطانوں کے پاس، صحابہ کو برا کہنے والوں کے علماء نہیں ہیں وہ، شیاطین ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، ان کو علماء نہیں کہا، ان کو رہنمایان نہیں کہا، شیاطین کہا ہے، وہ پھیلاتے ہی شیطانات ہیں. تو کیا اس شیاطین کا ترجمہ میں صوفیہ سے کروں یا ان شیاطین کا ترجمہ میں تبلیغیوں سے کروں، کس طرح کروں، یا پروفیسروں سے کروں؟ شیطان تو شیطان ہی ہوگا، خدا کا شکر ہے کہ زبان اردو میں بھی شیطان کو شیطان ہی کہتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے بڑے چھوٹے شیطان ہیں، جنہوں نے صحابہ پر طعن کیا ہے وہ، اور جنہوں نے صحابہ کے نظام سلطنت و خلافت پر انگلی اٹھائی وہ، اور ان کی مدد و نصرت کرنے والے وہ، شیاطین ہیں، یہ شیطان ہے، قرآن کہتا ہے، میرا کوئی کام نہیں. قالو، یہ کہیں گے، انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہنسی مذاق کے لیے وہاں گئے. اچھا جی، مسلمانوں کا جو توہین کرے اور مذاق اڑائے اس کی سزا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ. یہ مشاکلت سوری کہلاتی ہے. انہوں نے کہا مستہزئون، تو اللہ نے کہا میں تمہیں استہزاء کرتا ہوں. مشاکلت سوری، اس میں ظاہر اور بدء مراد نہیں، انتہا اور نتیجہ مراد. جب کوئی کسی کی ہنسی اڑاتا ہے تو کیوں؟ توہین کے لیے، یعنی اللہ ان کو سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ یجازیہم باقوالہم واعمالہم. یہ فرسودہ و قبیح اقوال جو صحابہ کے خلاف ہے، اللہ ان کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ گھسیٹ رہا ہے ان کو، یہ اپنی سرکشی میں سرگردان ہوں گے. اللہ،
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَا مَهُولُ.
مد یمد کھینچنا یعنی مہلت دینا, طغیان سرکش, یہ سرکش ہے, اللہ ان کو مہلت دے رہے, یہ اور سرگردان رہیں گے.
اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى,
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت ایمان, صحابہ کا اتباع, اور گمراہی نفاق اور صحابہ کا استہزاء. اشتروا اختارو, انہوں نے اختیار کیا, گویا سودا بازی ہو رہی ہے, صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور تجارت چل رہی ہے. التجار هم الفجار.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا,
یہی وہ لوگ ہیں جو خرید چکے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. اگر ایمان لے آتے اور صحابہ کا اتباع کر لیتے تو ہدایت مل رہی تھی, اور جب نفاق کیا اور صحابہ کی بیعت بھی کی تو ان کی تجارت اور سیاست ناکام ہے. ساری زندگی ان کے امیر کی ضمانت ضبط ہوئی ہے, اب بھی اہل حق ہٹ جائے تو وہ تتر بتر ہے.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا,
یہ صحابہ کو برا کیوں کہا منافقین نے, کفار کے ساتھ لین دین اور تجارت چل رہی تھی. خلافت و ملوکیت, احیاء تجدید دین اور تفہیمات اور تفہیم القرآن کیوں لکھی گئی ہے, تاکہ روافض جماعت میں شامل ہو جائے.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا,
یہی وہ لوگ ہیں جو خرید رہے ہیں گمراہی ہدایت کے بدلے میں.
فما ربحت تجارتهم,
کامیاب نہیں ہوگی ان کی تجارت.
وما كانوا مهتدين,
اور نہ یہ ہدایت والے ہیں. یہ 10 نشانیاں ان بیمانیوں کی بیان کی, منافقین کی, اور اب 2 مثالیں ہیں بس, انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ہماری نشست اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اللہ طلب عزیز اور حاضرین و حاضرات کے درجات بلند فرما, درس آسان فرما, وقت موعود پر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تمام موانع اور رکاوٹیں دور فرما, ہر بیان میں حق کی حمایت و نصرت اور راہ اعتدال نصیب فرما. اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت, احسانات, شکر اور قسم قسم کی نعمتیں شامل حال فرما. بیماروں کو صحت شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, ہر دین و دنیا کی مشکل حل فرما, ہر پریشانی و صدمے سے محفوظ فرما, ایمان و اعمال کی سلامتی عطا فرما, اپنی رضا و خوشنودی کی دولت نصیب فرما, اغیار پر ہر میدان میں فتح و نصرت نصیب فرما, اہلیان حق و اغیار کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.